السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 جنوری 2020. اس وقت ہم لوگ عراق میں کربلا معلہ میں ہیں اور ابھی نماز مغرب کے بعد مختصر سی ایک محفل رکھی گئی ہے جس میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہوگا جسے ابھی ہم اور آپ سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معجم الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے بھائیو حاضرین بزم، اسلام میں نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے.
بے شک
کسی بھی چیز کو اگر اچھی چیز سے تعلق اور نسبت ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی اچھی اور بڑی ہو جاتی ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. جب آپ حج کے لیے جائیں گے یا جا چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے حرم شریف میں بلوری کانچ کے اندر ایک گول اوٹے کے اوپر ایک چوکور غالباً 1.5 x 1 کا پتھر ہے جس پر دو پیر کے نشان بنے ہوئے. وہ ایک پتھر ہے لیکن اس پتھر کو اللہ تعالی نے جو عظمت اور بڑائی دی ہے وہ صرف نسبت کی بنیاد پر. اس پتھر کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے اور آپ کو کعبے کی دیواروں کو اونچی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچتا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے فرزند سے فرمایا کہ اسماعیل ایک پتھر لاؤ تاکہ میں اس پر کھڑے ہو کر اور کعبے کی دیوار کو اونچی کروں. تو جبل ابو قبیس سے ایک پتھر کا ٹکڑا حضرت اسماعیل لے کر آئے. اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی دیوار کو بلند کیا لیکن وہ پتھر چھوٹا تھا. اللہ تعالی نے اس پتھر میں یہ قوت پیدا فرما دی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جتنا چاہتے تھے اتنا وہ اونچا ہو جاتا تھا.
سبحان اللہ.
اور جب کام ختم کر لیتے تھے تو پھر وہ نیچا ہو جاتا. پھر دوسرے دن کام کے لیے اس کو رکھتے تھے تو پھر وہ اونچا ہوتا تھا. وہ تو اگر آج کل لوگ الیکٹرانک سیڑھیاں اور گھما گھما کر کے اونچا نیچا کرنے کی بنایا ہے لیکن اسلام نے یہ بھی تصور دیا ہے کہ ایک چھوٹی چیز کو بھی اونچا کیا جا سکتا ہے. یہ نظریہ اسلام کے اندر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواروں کو مکمل کر چکے تو اس پتھر کو अपने पास रख लिया, वही पत्थर आज भी मकामे इब्राहिम के नाम से काबे के दरवाजे के साइड में रखा हुआ है, जिसका दो जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है। एक तो उस मकाम पर जहां तवाफ खत्म करने के बाद हाजियों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, वहां पर है वत्तखिजु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ए लोगो जब तुम तवाफ खत्म कर चुको तो मकाम इब्राहीम, मकाम के माने वो जगह जो आपके खड़े होने की है। इरशाद फरमाया उस मकाम इब्राहीम के पास तुम नमाज पढ़ो, उसको अपना मुसल्ला बनाओ। चुनांचे दो रिकात तवाफ के बाद वाजिबुत तवाफ पढ़ना उस मकाम इब्राहीम के इर्द गिर्द आस पास बहुत अफजल है। ये उस वक्त है जबकि वहां पर इतनी भीड़ भाड़ न हो, आसानी से नमाज पढ़ सके, और अगर ज्यादा भीड़ है तो मसला यह है कि अफजल यह है कि उस इलाके में जहां भी जगह खाली हो वहां नमाज पढ़ो, अगर उतनी भी जगह न हो तो हरम में, हरम शरीफ में जहां चाहो नमाज पढ़ो, अगर हरम शरीफ में भी नमाज पढ़ने की गुंजाइश न हो तो बाहर कहीं निकल के नमाज पढ़ो। यहां तक उलमा ने लिखा है कि लोगों को तकलीफ न हो इसलिए आप घर पर आकर नमाज पढ़ लें, तब भी वो वाजिबु तवाफ अदा हो जाए।
हाँ।
तो मुझे ये कहना है एक पत्थर है लेकिन उसको हजरत इब्राहिम के कदमों से चंद दिनों निस्बत हासिल हो गई, तो अल्लाह ताला ने उसको हाजियों के लिए मुसल्ला करार दिया, और दूसरी जगह जहां अपनी निशानियों का जिक्र फरमाया है वहां भी इसका जिक्र किया है। इरशाद फरमाता है इन अव्वला बैतिन उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकं व हुदल लिल आलमीन फीह आयातुम बय्यनात मकाम इब्राहीम। ये घर काबे का दुनिया में सबसे पहला घर है जिसको बनाया गया है, और ये सारी कायनात के लिए बरकत का मरकज और हिदायत का सेंटर बना दिया गया। इस हरम में अल्लाह की निशानियां हैं, उन निशानियों में से एक अहम निशानी मकाम इब्राहीम है। तो मकाम इब्राहीम को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा सिर्फ निस्बत की वजह से। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, आपकी वलादत और आपका मीलाद मक्के में हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है मक्के की, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ हबीब आप इसमें रहते हैं। मतलब ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर के अंदर तशरीफ फरमा है, चलते फिरते हैं, उस शहर के रहगुजारों, बाजारों, घर और गली कूचों को अल्लाह ताला ने अहमियत दी कि उस पूरे शहर की कसम याद फरमाई। शहर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, शहर उसके बाजार, गली कूचे, मकान, रहगुजार, इन सब के मजमूए का नाम शहर है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हबीब उस शहर की कसम जिसमें आप रहते हैं। मालूम हुआ कि जगहों को भी निस्बत से अहमियत हासिल होती है। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने उस पूरे वादी और मैदान को मुकद्दस फरमा दिया। हजरत मूसा एक मर्तबा अपने जूते पहने हुए कोहे तूर पर जा रहे थे तो जैसे ही उस वादी में, उस मैदान में जहां कोहे तूर है जिस पर अल्लाह की तजल्ली کا ظہور ہوا تھا اللہ تعالی نے فرمایا فخلع ما لیک انک بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ، اس لیے کہ تم اب جو گزر رہے ہو ایک مقدس اور مبارک وادی میں گزر رہے ہو. تو حضرت موسیٰ کو جوتا اتار کر اس مقدس وادی میں چلنے کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی مبارک چیز ہو جاتی ہے وہ پورا علاقہ مقدس اور مبارک ہو جاتا ہے. تفصیلات ہمارے ہاں سید صاحب ہے، مولانا ہے، یہ سب علماء ہیں، ان سے سن لیجیے گا. مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ یہ کربلا کا مقام ہے، زمین کربلا پر ہم اس وقت حاضر ہیں، اور وہ علاقہ جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ظہور ہوا تھا، آپ شہید کیے گئے تھے، آپ کے اہل بیت اطہار کو جہاں ظلم و ستم کے ساتھ ذبح کیا گیا تھا، وہ مقام جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خون بہایا گیا تھا، اس جگہ کو بھی ہم مبارک اور مقدس ہی کہیں گے. اسی لیے سنیوں کے ہاں جہاں کسی بزرگ کا مزار ہو جاتا ہے اس شہر کو شریف کہا جاتا ہے. اجمیر شریف، کلیر شریف، بریلی شریف، کچھوچھا شریف، کیونکہ شرافت جو ملتی ہے اللہ والوں کے قدم ناز سے ملتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس وادی کو جہاں کوہ طور ہے اللہ تعالیٰ نے شریف اور مقدس فرمایا، لیکن وہابیوں کے ہاں کوئی جگہ شریف ہے ہی نہیں. دیوبند کوئی وہابی بھی نہیں شریف اس کو کہتا، گنگوہ کوئی اس کو شریف نہیں کہتا، تھانہ بھون کوئی اس کو شریف نہیں کہتا. اتنے بڑے بڑے ان کے مولانا لوگ ہوئے لیکن وہ خود اپنی زبان سے ان جگہوں کو شریف نہیں کہتے. یہ اللہ کی مار ہے اس قوم کے اوپر. اور ہمارا چھوٹا کوئی بزرگ کسی شہر میں آ جاتا ہے تو وہ شہر شریف بن جاتا ہے. تو یہاں چھوٹے بزرگ نہیں ہیں، یہاں بزرگوں کے بزرگ ہیں،
بے شک بے شک،
ولیوں کے ولی ہیں،
بے شک،
اور ایک نہیں اہل بیت کے کئی افراد یہاں پر ان کے مزارات ہیں. تو یہ ہمارے لیے کربلا شریف ہو گیا، اور اس کربلا شریف میں اس وقت اللہ تعالی نے ہم سب کو حاضری کا چانس اور موقع عنایت فرمایا. اس کا پرانا نام تھا نینوا، اس کو میدان نینوا کہتے تھے. اور اس کو کربلا کب کہنے لگے؟ جب یہاں حضور سیدنا راکب دوش رسول، سبط پیمبر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان کے اوپر بلائیں نازل ہوں. تو اصل میں یہ تھا، دو لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، کرب اور بلا. کرب کہتے ہیں بے چینی کو اور بلا کہتے ہیں مصیبت کو. یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آل و اولاد کو بے چینی اور پریشانی میں مبتلا کیا گیا، اور یہاں پر آپ کے اہل خاندان پر ایک مصیبت نازل ہوئی تھی، اس لیے اس مقام کا نام کرب و بلا ہو گیا، کرب اور بلا کی جگہ. اب اس کو استعمال کرتے کرتے بیچ کا واو نکل گیا اور ہو گیا کربلا، اصل میں تھا یہ کرب و بلا. تو یہ کرب و بلا بلا کی جگہ تھی، لیکن اب یہ بلا نہیں ہے یہاں پر، اب یہاں پر بلائیں آ کر دور ہو جاتی ہیں. اب یہ کرب کی جگہ نہیں ہے، ये कर्ब और बेचैनी को दफा करने वाली जगह है। हम खुद महसूस करते हैं, हम आए तो यहाँ बेचैनी हमें हिंदुस्तान में थी कि जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन यहाँ आए तो सब बेचैनी
दूर हो गई,
चैन में बदल गई और सारी बलाएं किधर गई, ढूंढिए तो नहीं मिल रही है।
बेशक बेशक।
तो अब ये कर्बो बला, जितनी बेचैनियाँ जितनी बलाएं थी, हाय हाय, अहले बैत अतहार ने अपने ऊपर उसे लेकर यहाँ चैन और सुकून की जगह बना दी।
बेशक बेशक।
यहाँ आना बेचैनी बेचैनों के लिए चैन है और बला जदा के लिए बलाओं से निजात है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो शहीद बला,
शाह गुल,
वो शहीद बला। तो ये बला क्यों कहा? शायरी में किसी चीज को मुखफ्फफ करने के लिए उसका कोई हिस्सा खत्म कर दिया जाता है, जैसे कि खुर्शीद, खुर्शीद के माने हैं सूरज, लेकिन शायर जहां खुर्शीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाना उस शेर के वजन को बिगाड़ देता है, उसको मुखफ्फफ करते हैं। तो खुर्शीद का शॉर्ट फॉर्म है खुर, ऐसे ही हारिस, हारिस का शॉर्ट फॉर्म है हार। तो ऐसी जगहों पर जैसे आला हजरत एक जगह इस्तेमाल फरमाते हैं, नबवी खुर अलवी को, यहाँ नबवी खुर्शीद कहेंगे तो वजन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया। करबला में कर को अगर इस्तेमाल करते तो वजन शेर का खत्म हो जाता। तो यहाँ बला से मुराद वो बला नहीं है बल्कि कर्बो बला। फरमाते वो शहीद बला, यानी करबला में शहीद होने वाले हुसैन, वो शहीद बला
शाह
गुलगों कबा। इरशाद फरमाते हैं कि वो जो करबला में शहीद हुए वो कोई मामूली नहीं थे, वो बादशाह थे। खाजे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। तो वो शाह थे और शाह के लिए लिबास जो होता है वो इम्तियाजी लिबास होता है। बादशाह जो कबा पहनते थे, जुब्बा पहनते थे, उसमें नक्शी एम्ब्रॉयडरी किया होता था, गुल और बूटे उसमें बनाए जाते थे। आला हजरत ने फरमाया, इमाम हुसैन जो कबा पहने थे वो एम्ब्रॉयडरी से नक्शो नगार वाले नहीं हुए थे, बल्कि आपके खून से प्रिंटिंग होगी। मिजाज तो देखो, फरमाते जो कबा आपके बदन पर थी वो गुलगुं थी, गुल बूटे उसमें थे। आप ये न समझो कि वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कुर्ता और जुब्बा पहन के आए थे, बल्कि रब ने उनके मुकद्दस खून से उसको रंगीन फरमा करके उसको गुलगुं बना दिया था, फूल वाला बना दिया था। जो छींटे पड़े हुए थे वो इमाम हुसैन की शहादत के खून की एम्ब्रॉयडरी रब ने करवा करके कहा, ये वो बादशाह है जो धागे की एम्ब्रॉयडरी का जुब्बा पहनता है और मेरा मेरे रसूल का नवासा आज अपने फूलों के गुल बूटे वाला जुब्बा पहने हुए हैं। आला हजरत उस तस्वीर को पेश कर रहे हैं, वो शहीद
बला
बला
शाह
गुलगु कबा
बेकसे
कसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। बेकस का मतलब जिसका कोई मददगार नहीं, गुरबत का मतलब मुसाफिरत, मुसाफिरत की हालत में ऐसे अंदाज में कि कोई मददगार, जितने मददगार थे कूफे वाले वो सब ने साथ छोड़ दिया, تنے تنہا جان کی بازی لگا کر اور اسلام کی آبیاری کی اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی نہیں اپنے پورے کنبے کو آپ نے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. ایسا بادشاہ کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا جس کے قبا پر خون کے پھول اور نقش و نگار بنے ہوئے ہوں. ایسا بادشاہ جس کے پاس فوج نہیں ہے. ایسا بادشاہ جس نے سارے دلوں پر حکومت کی ہے وہ ہے شاہ گلگو کباب میرے امام حسین علی مقام. یزید کی حکومت مٹی پر تھی اور میرے حسین کی حکومت لوگوں کی روح اور ان کے دل پر تھی. یزید کی حکومت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے اور میرے حسین کی سطوت اور حکومت کو آج پیار کیا جا رہا ہے. کہاں کہاں سے لوگ سمٹ کر آپ کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یہاں پر ہر مسلمان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرے, اس کی مدد کرے, اس کے لیے اپنے دل میں جگہ دے, اسے تکلیف نہ پہنچائے. وہ کوفے کے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے اور میرے حسین وہ تھے جو مفاد پرست نہیں تھے, دین پرست تھے, خدا پرست تھے اور اپنے نانا کی امت کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر. آج دو پیسہ قوم کے لیے کوئی جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جان کہاں سے دو گے؟ جان وہ قیمتی چیز ہے کہ آدمی اس کے حفاظت کے لیے پورا انتظام کرتا ہے. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے یہ کربلا ہے, یہاں ہمارے لیے مصیبتیں نہیں بلکہ ہمارے دلوں کا چین, ہماری روح کا اطمینان ہے. یہ شہر آباد نہیں تھا, ایک لکو دک چٹیل میدان تھا. نہر فرات کے کنارے یہ میدان تھا. آپ یہ نہ سمجھیں نہر فرات بالکل اسی کربلا سے لگ کر کے بہ رہی ہے, بلکہ نہر فرات یہاں سے 6 اور 7 کلومیٹر دور ہے. یزید کا لشکر اسی طرف پھیلا ہوا تھا جدھر نہر فرات تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت عباس علمبردار, جن کا آپ نے مزار شریف دیکھا, ان کے دو کام تھے. ایک کام تھا حسینی علم کو سنبھالنا اور دوسرا کام تھا اہل بیت کے لیے پانی کا انتظام کرنا. آپ 7 محرم الحرام سے پہلے مشق لے کر جاتے تھے اور فرات سے پانی بھر کر لا کر خیمہ حسین میں رکھ دیا کرتے تھے. لیکن 7 محرم الحرام کو کوفے کے گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ ابن زیاد بڑا خونخوار تھا, اس نے آرڈر دیا کہ اہل بیت کو کس طرح پریشان کریں. ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس نے یہ کھڑی کی کہ نہر فرات کا پانی ان پر بند کر دیا گیا اور 1000 فوجیوں کو نہر فرات کے کنارے صرف اس لیے کھڑا کر دیا گیا کہ اہل بیت کے خیمے میں پانی نہ پہنچ سکے. لیکن حضرت عباس علمبردار پھر بھی جانساری اور جانبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہر فرات تک جاتے رہے. 7 کو گئے, 8 کو گئے, 9 کو گئے, پانی لے کر آتے رہے. جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر لگی تو اس نے سختہ پہرے کو اور زیادہ سخت کر دیا اور کہا خبردار, ایک قطرہ پانی اہل بیت کے خیمے میں نہ پہنچے. پھر بھی 10ویں محرم الحرام کو حضرت عباس علمبردار نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اہل بیت کے ان ننھے ننھے بچوں اور جوان اور عورتوں کو بغیر پانی پلائے اپنی جان نہیں دوں گا. انہوں نے مشق کندھے سے لٹکائی, اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر یزیدی فوج میں گھستے ہوئے ان کو درہم برہم کرتے ہوئے فرات کی طرف مسلسل بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عباس علمبردار فرات کے اندر پہنچ گئے اور آپ نے چاہا کہ پیاس لگی ہے ایک چلو پانی پی لے، لیکن اس جانسارے اہل بیت کی ذرا ہمت کو آپ داد دے دیجئے، سلام کیجئے، جیسے ہی آپ نے پانی ہاتھ میں لے کر لبوں تک لانے کا ارادہ کیا دل نے آواز دی کہ اے عباس ابھی بہت دور تم کو جانا ہے، بیچ میں یزیدی فوج کا پہرا ہے، معلوم نہیں تم وہاں تک پہنچ سکو گے کہ نہیں پہنچ سکو گے، مشک تو پانی سے بھر لیا ہے لیکن وہاں پہنچنا بھی تمہارا ضروری نہیں ہے، یہ پانی اہل بیت کو پلانے سے پہلے تم کیسے پی سکتے؟ غیرت ایمانی نے اس چلو کے پانی کو قرآن کے حوالے کر دیا اور پیاسے عباس علمبردار نعرہ لگا کر نہر فرات سے باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک روایت میں ہے گھوڑا بھی پانی پینا چاہتا تھا لیکن عباس علمبردار کو اس نے دیکھا کہ پانی سے آپ نے پینے سے انکار کر دیا تو گھوڑا بھی پیاسا ہی نکلا ہے،
پر
جانوروں پر بھی اہل بیت کی محبت کو رب نے مسلط فرما دی تھی، جانور بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا لیکن یہ ظالم یہ یزیدی ذرا بھی ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں، محبت وہی ہوتی ہے جہاں ایمان کی توانائی ہوتی ہے، حضرت عباس علمبردار نہر فرات سے نکلے، مشق کندھے سے لٹکی ہوئی ہے اور اپنے رہوار کو آگے بڑھا رہے ہیں، یزیدیوں نے دیکھا، عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ پانی کا مشک لے کر خیمہ حسین میں پہنچ جائیں گے، تو شمر نے اور عمر بن سعد نے فوراً للکارا کہ دیکھو خبردار بھرا ہوا مشک کا پانی خیمہ حسین میں نہ پہنچنے پائے، حضرت عباس علمبردار پر ہر طرف سے لوگوں نے حملہ کر دیا، لیکن علی مرتضیٰ کی کچھار کا یہ شعر جابازی کا رنگ دکھاتے ہوئے پوری فوج کو اپنی چابک دستی اور اپنے بہادری کی وجہ سے ہٹاتے ہوئے منتشر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، حضرت عباس علمبردار پر ایک ایسا وار ایک یزیدی نے کیا، شمر للکارا کہ وہ کندھا وہ ہاتھ جس میں مشک کا بندھن لٹکا ہوا ہے اسے کاٹ دو، ایک خبیث پہنچا اور اس نے وار کیا، آپ کا یہ کندھا کٹ گیا اور مشک گرنے لگی، حضرت عباس علمبردار نے مشک کے پانی کو گرنے نہیں دیا، دوسرا ہاتھ بڑھا کر کے اس کے بندھن کو اپنے دوسرے کندھے پر لے لیا اور پھر آگے بڑھتے رہے، حسینی علم نیچے گر گیا، حضرت عباس علمبردار آگے بڑھتے رہے، تاریخ نے بتایا آپ کا یہ ہاتھ کٹ کر جھول رہا تھا اور گھوڑے کے چلنے میں اور کاوا دینے میں پیترا بدلنے میں ڈسٹرب کرتا تھا، تو آپ نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے ران سے دبا کر کے اور ایک جھٹکا دیا، ہاتھ باہر آ گیا، اللہ کا شکر کیا کہ اب پریشانی نہیں ہو رہی، لیکن کیسا جانساری کا جذبہ تھا، آگے بڑھتے رہے، ایک ہاتھ سلامت رہا، دوسرے نے ظالم نے حملہ کیا اور یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، کٹ کر کے زمین پر گرا، مشک گر رہی تھی، ذرا اس چابک زستی اور پھرتی کو دیکھیے، حضرت عباس علمبردار نے اپنا منہ بڑھا کر کے اور گرتی ہوئی مشک کے بندھن کو دانتوں سے پکڑ لیا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور پیر کے اشارے سے گھوڑے کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور مشک پانی سے بھرا ہوا دانت سے لٹکا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کامیاب ہو گئے کہ یزیدی فوج سے بالکل باہر ہو گئے اور خیمہ حسین تک پہنچ گئے. جب خیمہ حسین تک پہنچ گئے تو ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, ایک یزیدی نے پھینکا اور ٹھیک وہ مشک میں چبھ گیا. جب مشک میں تیر چبھا تو پارا سارا پانی ریت میں بہ کر کے جذب ہو گیا. حضرت عباس لمبردار نے دیکھا جس مشک کے پانی کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں آج وہ خیمہ حسین کے سامنے بہ کر کے زمین میں جذب ہو گیا. مرضی مولا ازہما اولا, شاید اب اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے پانی کو استعمال نہ کریں, اب شہید ہو کر کے حوض کوثر ہی کا جا کر کے پانی پیے. حضرت عباس لمبردار نے جب دیکھا پانی بہ گیا تو آپ نے کہا ادرکنی یا اخا, ادرکنی یا اخا. قریب میں حضرت امام حسین تشریف فرما یہ منظر بھائی کا دیکھ رہے تھے. ادرکنی یا اخا کہا اور گھوڑے سے غش کھا کر کے زمین پر آ گئے. امام حسین آگے بڑھے اور بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھ اور بازو کے وجود کو اپنے ران پر رکھ کر اور اپنے دامن سے گرد و غبار کو صاف کیا. حضرت عباس لمبردار نے خوشبوئے دامن حسین کو سونگا, آنکھیں کھول دی اور مسکرائے اور اپنی قسمت پر ناز کیا کہ میرے آخری وقت کا یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے کہ میں اپنی روح جانے آخری کے سپرد کر رہا ہوں اور میرا سر شفت رسول کی زارا. آنکھیں کھولی, مسکرائے اور کلمہ پڑھا اور جان جانے آخری کے سپرد کر دیا. اس طرح بھائی حضرت عباس لمبردار نے اہل بیت کے ننھے ننھے بچے, بیمار بچے, پردگیان حرم پر اپنی جان ساری کا پورا ثبوت دیا. اللہ تعالی ان حضرات کے صدقے میں مصیبتوں میں مسکرانے کا ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے. وہ مزار پاک آپ نے دیکھا, حضرت عباس لمبردار کے ہاں آپ نے حاضری دی, اس کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے پیروں کی طرف پائتی میں آپ کے دو ننھے ننھے بچے, ایک ننھا بچہ حضرت علی اصغر اور دوسرے نوجوان صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار ہے. اور آپ کے سراہنے کی طرف آپ کے جو کمانڈر ان چیف تھے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے بڑی جانساری اور بڑی وفاداری کا ثبوت دیا. سب نے ساتھ چھوڑا لیکن یہ حضرت حبیب بن مظاہر آخر تک حضرت امام حسین کے قدموں سے لپٹے رہے اور اللہ تعالی نے انہیں بھی جام شہادت نوش فرمانے کی سعادت عطا فرمائی. ان کا بھی مزار پاک چھوٹے سے حصے میں بنا ہے. یہ جتنے مزارات ہیں بڑے قیمتی ہیں, یہ کلو دو کلو سونا نہیں ہے, کئی کئی ٹن سونا اس پر لگایا گیا ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمیں بھی مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے آنے کو جانے کو قبول فرمائے. بوڑھے ہیں, جوان ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, اللہ تعالی سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
دو شیر سلام. مصطفیٰ یعنی رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گنگو قبا وہ شہید بلا شاہ گنگو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے مرسی کہیں ہر مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں فاتحہ خوانیے